تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه وليصلي ركعتين وليثني على الله تبارك وتعالى وجل وعلا وليصلي على محمد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہاء صحابہ میں سے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے کوئی کام ہو یا کسی آدمی سے کوئی کام ہو فل یا توقع تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے بل یقین وضو آئے اور اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق وضو کے آداب کے ساتھ وضو کرے بل یصلی رکعتین اور دو رکعتیں پڑھے اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد بل یثنی علی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرے اور بل یصلی علی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر یہ کلمات دعا کے کہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم عظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. یہ دعا تلقین فرمائی جو میں ابھی عرض کروں گا اس کی تفصیل انشاءاللہ. اس حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ بتایا ہے جس کو عرف عام میں صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، نماز حاجت. کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی کام کرنا ہو اور وہ ہو نہ رہا ہو، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ نماز حاجت پڑھے. اور نماز حاجت پڑھ کر یہ کلمات خود دعا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے کہ یہ دعا مانگے، اور پھر خود اپنی زبان میں جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ ضرور انجام پا جائے گا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ ضرورت کے موقع پر یہ نماز حاجت پڑھی جائے, یعنی اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کیا جائے. اور مقصود اس کا یہ ہے کہ انسان جب اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اور دنیاوی اسباب تو اختیار کرتا ہے اور اس کے اختیار کرنے کی شرعاً اجازت بھی ہے, لیکن یہی فرق ہوتا ہے ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں کہ ایک کافر جب دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو انہی اسباب پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے, یہ سبب جو میں اختیار کر رہا ہوں اس سے یہ کام ہو جائے گا. فرض کرو کسی کو کوئی بے روزگار ہے, مثال کے طور پر ملازمت کے لیے کوشاں ہے کہ مجھے ملازمت کوئی اچھی مل جائے, تو اس ملازمت کے حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ جگہ تلاش کرے جہاں کوئی جگہ معلوم ہو کہ یہاں پر ملازمت مل سکتی ہے تو وہاں پر درخواست دے, کوئی اگر جاننے والا ہے تو اس سے اپنی سفارش کروا دے وغیرہ وغیرہ, یہ ظاہری اسباب ہو. ایک کافر کا کام یہ ہے کہ وہ سارا بھروسہ اسی پر کرتا ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں اور سفارش اچھی کرا دوں اور ظاہری اسباب جو ہے وہ اختیار کر لوں اور بس, پوری نگاہ پورا خیال اس کا اسی اسباب پر ہونا چاہیے. یہ کام کافر کا. اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کر رہا ہے, درخواست وہ بھی دے رہا ہے, اگر ضرورت ہے تو سفارش وہ بھی کرا رہا ہے جائز طریقے سے, لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی ہے نہ یہ سفارش کچھ کر سکتی ہے, کسی مخلوق کے قبضہ قدرت میں کوئی ذرہ نہیں, کوئی حبہ نہیں. ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات, اور اسی سے یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد مانگنا اس سے ہے کہ یا اللہ یہ اسباب آپ کا حکم تھا, میں نے اختیار کر لیے, لیکن تاثیر دینے والے آپ ہیں, آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ میری یہ مراد پوری فرماؤ. کوئی شخص بیمار ہو گیا تو ظاہری اسباب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعمال کرے, جو طریقہ بتائے جو تدبیر بتائے وہ تدبیر اختیار کرے, یہ سب اسباب ہیں ظاہری. لیکن ایک کافر جس کا اللہ پر ایمان نہیں, وہ تو سارا بھروسہ اسی دواؤں پر کرے گا, ڈاکٹر پر کرے گا, ان تدبیروں پر کرے گا. اور ہمیں ایک مومن کو نبی کریم سرور دوار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ دوا ضرور کرو لیکن تمہارا بھروسہ دوا پر نہ ہونا چاہیے, تمہارا بھروسہ اللہ جل جلالہ کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے شفا دینے والے, اس دوا میں کچھ نہیں رکھتا اگر وہ اس میں تاثیر عطا نہ کرنا ہے. ایک ہی دوا ایک ہی بیماری میں ایک ہی جیسے انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے, وہی دوا اسی جیسی بیماری میں اسی جیسے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے. اس واسطے کہ تاثیر ذرا کی طرف دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ اگر چاہے تو مٹی کی ایک چٹکی میں تاثیر عطا فرما دے, اور وہ تاثیر نہ دے تو بڑی سے بڑی دوا لے آؤ, مہنگی سے مہنگی دوا لے آؤ اور وہ بیکار ہو جائے. تو ساری تعلیم و تلقین نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اسباب اختیار ضرور کرو لیکن بھروسہ تمہارا ان اسباب کے اوپر نہ ہونا چاہیے, بس بھروسہ اللہ جل جلالہ پر ہو. ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ کہو یا اللہ یہ جو کچھ میرے بس میں تھا, جو کچھ میں کر سکتا تھا, ظاہری تدبیر ظاہری اسباب کا اختیار کرنا وہ میں نے کر لیا, لیکن تاثیر دینے والے آپ ہیں, ان کو کامیابی تک پہنچانے والے آپ ہیں, آپ ہی اس میں تاثیر عطا فرمائیے, آپ ہی اس کو کامیاب کرائیے. اللہ, ایک عجیب جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب بھی کوئی تدبیر فرماتے کسی کام کی تدبیر فرماتے ہیں. اس تدبیر میں دعا بھی داخل, دعا بھی ایک تدبیر ہے. جب بھی کوئی تدبیر فرماتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان, یا اللہ یہ تو میری طاقت میں جتنا کچھ عمل تھا وہ میں نے کر لیا, لیکن بھروسہ آپ کے اوپر, وعلیک التکلان, اے اللہ بھروسہ آپ پر ہے, آپ ہی اپنی رحمت سے اس میں مقصد کو پورا کرتا ہوں. تو یہی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت کی میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں. حضرت ڈاکٹر صاحب رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے, فرمایا کرتے تھے کہ ارے میاں دین درحقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. بس ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو دین ہو گیا, اور اگر نہ بدلو تو وہی دنیا. علاج کرنے کو سب کہتے ہیں اور اسلام بھی کہتا ہے کہ علاج کرو, لیکن بس زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے کہ علاج کرو لیکن بھروسہ اس کے اوپر مت کرو, بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پر. اور اسی وجہ سے مسلمان اطبا جو ہوتے تھے, مسلمان معالجین, ہمیشہ نسخہ لکھتے ہوا یہ طریقہ تھا ہمیشہ سے, کہ نسخہ جب لکھتے کسی مریض کا تو اوپر لکھا کرتے ہوا شافی, کہ شفا دینے والا اللہ, یہ لکھا جاتا تھا ہر نسخے کے اندر ہوا شافی. یہ ایک اسلامی طریقہ کار تھا, اسلامی ذہنیت, اسلامی عقیدہ, اسلامی تعلیمات اس میں منعقص ہوتی تھی, ہر ہر نقل و حرکت, ہر ہر قول و فعل میں انسان کے. تو اب طبیب ہے, علاج کر رہا ہے, لیکن نسخہ لکھنے سے پہلے اس نے لکھ دیا ہوا شافی, اعلان کر دیا اس بات کا کہ نسخہ تو لکھ رہا ہوں لیکن یہ نسخہ کارآمد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شفا دینے والا شفا عطا نہ فرمائے. پہلے قدم پر اس کا اقرار کرے گا تھا ایک مومن, اور جب یہ اقرار کر کے نسخہ لکھے گا کہ وہ شافی, تو وہ نسخہ لکھنا بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک حصہ. جب سے ہمارے اوپر مغربی تہذیب کی لعنت مسلط ہوئی ہے الحمد للہ, اس نے سارے اسلامی شعائر کو ملیا میٹ کر ڈالا. اب ڈاکٹر کو نہ بسم اللہ لکھنے کی ضرورت ہے, نہ وہ شافی لکھنے کی ضرورت ہے نسخے کے اوپر. وہ تو اس نے جو کچھ پڑھا ہے وہ انگریزوں سے, مغربی لوگوں سے, بس وہ نسخہ اسے اٹھا کے لکھنا شروع کر دیا علاقے. اب اس کو نہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سائنس ہمارے پاس پہنچی ان کافروں کی طرف سے کہ جن کے دماغ میں اللہ جل جلالہ کے شافی ہونے کا کوئی تصور نہیں, سارا بھروسہ انہی اسباب کے اوپر ہے, سارا بھروسہ انہی تدبیروں کے اوپر ہے, بس وہ تدبیر اختیار کر. لیکن مسلمان کو چاہیے تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اس سائنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی. سائنس کسی قوم کی میراث نہیں ہوا کرتی, علم کسی قوم کا کسی مذہب کی میراث نہیں ہوتی. مسلمان بھی حاصل کرے لیکن کم از کم اپنے شاعر کو تو محفوظ کرے, اپنے دین اور ایمان کو تو محفوظ کرے, اپنے عقیدت کا تو کوئی پرتا اس کے اندر, کوئی جھلک اس کے اندر ڈالے. تو یہ تو کوئی فرض نہیں کہ اگر ڈاکٹر بن گیا تو وہ شافی لکھنا اس کے اوپر حرام ہو گیا. اب اللہ تبارک مطالعہ کے شافی ہونے کے عقیدے کا اعلان اس کے لیے ناجائز ہو گیا کہ اگر میں نے وہ شافی لکھ دیا تو مجھے سمجھے گا کہ یہ بیکورڈ آدمی ہے یا بہت پسماندہ ہے اور اب یہ ڈاکٹری کے اصول کے خلاف. ارے بھائی تم ڈاکٹر ہو تو مسلمان ڈاکٹر, اللہ جل جلالہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو تو پہلے اعلان کر دو اس بات کا کہ تدبیر جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ساری تدبیر یہ اللہ جل جلالہ کے تاثیر کے بغیر بیکار ہے, عبث ہے, اس کا کوئی پھیلا نہیں ہوتا. ارے روز آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر, بڑے سے بڑے اطبا, بڑے سے بڑے معالجین حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا, یہ ہماری ظاہری سائنس جو ہے سب وہ بیکار ہو گئی, کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیا واقعہ بیٹھا ہے. اس کا نام رکھا ہے اتفاق, یہ اتفاق ایسا ہو گیا, اتفاقا ایسا ہو گیا. تو میرے بھائی جمالی صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق جس کو آج دنیا میں اتفاق کہتے ہیں, اتفاقا یوں ہو گیا, اتفاقا یوں ہو گیا. ارے اس کائنات میں کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا, سب اللہ جل جلالہ کی حکمت اور وصیت اور اس کے نظم کے ماتحت ہوتا ہے، کوئی کام اتفاق نہیں. اتفاق نام اس کا ہے کہ ہمیں کسی واقعے کی علت اور اس کا سبب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ہوا، جب یہ اتفاق ہوئی. ارے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جو جس نے اس کا پورا نظام چلا رہا ہے، اس کے پورے مستحکم نظام کے تحت ہر کام ہو رہا ہے، کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا. تو اس واسطے سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی دوا میں بڑا تھے، خود کوئی تاثیر نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر پیدا فرماتے تھے تو فائدہ ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ تاثیر نہیں تھی، نہیں ہوا. سیدھی سی بات، اتفاق کا کیا مطلب؟ تو اس واسطے بس یہی زاویہ نگاہ بدل لے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا اپنے رحمت سے بدل دے کہ تدبیروں پر بھروسہ نہ ہو، اسباب پر بھروسہ نہ ہو، مسبب الاسباب پر بھروسہ کہ وہ ہے کرنے والا. تدبیر کی نہ صرف یہ اجازت دی بلکہ باقاعدہ حکم دیا کہ تدبیر اختیار کرو، ہم نے یہ اسباب تمہارے لیے پیدا کیے، ان کو اختیار کرو. لیکن بس یہی امتحان ہے کہ آیا نگاہ ہمیشہ اسباب کی حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے یا اس اسباب سے پیدا کرنے والے کی طرف جاتی ہے. تو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح پیوست فرما دیا تھا کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب پر رہی تھی. وہ اسباب کو صرف اس درجے میں اختیار کرتے تھے لیکن اس درجے میں اختیار کرتے تھے کہ بھائی ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پر اتنا مکمل یقین اور بھروسہ عطا فرما دے تو پھر اپنی مشیت کے عجیب عجیب کرشمے دکھاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہو کہ ایک شام کے قلعے کے اوپر حملہ کیا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا. تو شہر کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے، چاہتے تھے کہ کچھ صلح کی بات چیت کریں. تو اپنے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا، صلح کی بات چیت کرنے کے لیے. تو حضرت خالد بن ولید کے بعد وہ آیا. حضرت خالد نے دیکھا کہ جب آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی تھی. تو اس سے پوچھا یہ شیشی کیسی لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں یہ شیشی ساتھ اسے لایا ہوں کہ اس میں زہر بھرا ہوا ہے، اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، اگر ناکام ہو گئی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ زہر پی لوں گا اور خودکشی کر لوں گا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام، درحقیقت وہ اصل کام تو ان کا دعوت ہوتا تھا، دعوت دین کی، دعوت لوگوں کو. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے دعوت کا. تو انہوں نے کہا، حضرت خالد نے پوچھا اس شخص سے کہ تمہیں اتنا بھروسہ ہے اس زہر کے اوپر کہ زہر پی لو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ کہنے لگا ہاں، مجھے تو اتنا ہی بھروسہ ہے، اور یہ ایسا زہر ہے کہ معالجوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص اس کا ذائقہ بتا نہیں سکا، کیونکہ ادھر وہ کھاتا ہے اور ادھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اتنا اس کو مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے. تو اس واسطے یقین ہے اگر میں پی لوں گا تو مر جاؤں. ساتھ میں اس زہر کی اتنی چھوٹی سی شیشی کے اوپر اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ یہ آدمی پی لے تو موت ضرور واقع ہو جائے گی، تو ذرا مجھے دینا. ہاتھ میں لی اور کہا کہ دیکھو، اس کائنات میں کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں اثر پیدا نہ کیا جائے. تو میں اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر میں اس کو پیتا ہوں، دیکھنا مجھے بہت آتی ہے کہ نہیں. اس نے کہا جناب، یہ کیا آپ سدھم کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو تھوڑا سا بھی زہر آدمی رکھ لے تو ختم ہو جاتا ہے، پوری شیشی پینے کا آپ نے ارادہ کر لیا. کہا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ مشاء اللہ سماج وسلم پڑھ کر اور وہ زہر کی شیشی پی گئے. اور واقعہ یہی ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرشمہ دکھایا تھا اپنے قدرت کا, آنکھوں کے سامنے اس نے دیکھا کہ پورے زہر کی شیشی پی لی اور موت کے کوئی آثار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر ظاہر نہیں ہوئے. یہ دیکھ کر وہ شخص جو آیا تھا وہ کرشمہ دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اوپر کے دلوں میں یہ عقیدہ کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی بصیرت سے ہو رہا ہے, اس کی تاثیر سے ہو رہا ہے, اس کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہل سکتا, یہ اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ اسباب ظاہری جو ہے یہ سب بے حقیقت نظر آتے آنکھوں سے. اور جب کسی ایمان و یقین کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے تیسرا دکھاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جتنا تم اسباب پر بھروسہ کرو گے اتنا ہی تمہیں اسباب کے ساتھ باندھ دے گا, اور جتنا اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب سے ماورا تمہیں اپنی رحمت اور قدرت کے کرشمے دکھائے گا. تو اس واسطے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حالات میں قدم قدم پر یہ بات نظر آتی. دیکھو سب سے پہلے تو اس وقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا درخت کے نیچے تنے تنہا سو رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غزوے کے دوران لشکر سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے تنے تنہا, کوئی باڈی گارڈ نہیں, کوئی محافظ نہیں, کوئی نگہبان نہیں, سو رہے. کسی کافر نے دیکھ لیا اور تلوار سوٹ کر سرکار عالم صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, آپ نہتے ہاتھ میں تلوار چھوتے ہوئے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد اب بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. توقع یہ تھی کہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ہاتھ میں اس کے تلوار ہے اور میں نہتا ہوں اور اچانک یہ میرے سر پر آ کھڑا ہوا ہے تو گھبرا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. لیکن کوئی گھبراہٹ کے آثار دور دور چلے اللہ پر نمودار نہیں ہوئے. پوچھنے لگا کہ مجھے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, تو سیدھا سادہ مختصر سا جواب سرکار دوارا صاحب نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا. اتنے اطمینان کے ساتھ, اتنے سکون کے ساتھ, کسی گھبراہٹ کے بغیر. تو جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ ان کے اوپر تو گھبراہٹ کے کوئی آثار ظاہر ہی نہیں ہو رہے, تو اس کے اوپر کچھ ایسا روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط فرمایا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزہ آ گیا. لرزہ آ گیا, لرزہ آنے کی وجہ سے تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی. اب سرکار دوارا سلام نے ہاتھ تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب بتا تمہیں کون بتایا. بتلا دیا, دعوت اسی بات کی دینی تھی کہ تم بھروسہ کر رہے تھے اس تلوار کے اوپر, اس ہتھیار کے اوپر, اور میں بھروسہ کر رہا تھا اس تلوار کے پیدا کرنے والے کے اوپر, اس میں تاثیر دینے والے کے اوپر. یہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے, اور اس کے نتیجے میں ایک ایک صحابی کو اس طرح تیار کر دیا کہ اسباب اختیار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں بھروسہ بھی اتر ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ اونٹنی لے کے جاتا ہوں جنگل میں اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں, اور نماز پڑھنے کے دوران اونٹنی کی نگرانی تو کی نہیں جا سکتی کہ وہ بھاگ رہی ہے کہ کھڑی ہے, تو آیا اس کو اس کا پاؤں کسی درخت سے باندھ کے نماز پڑھوں, یعنی یہ تدبیر اختیار کروں, یا یہ کہ نہیں ایسے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ایک انسان کہا وہ توقع کہ اس کی پنڈلی میں رسی باندھ دو اور باندھنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کرو. یہ بھی نہیں کہ نہ باندھو, باندھو اور باندھنے کے بعد پھر بھروسہ رسی پر مت کرو, بھروسہ اللہ پر کرو. اس واسطے کہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے, رسی دھوکہ بھی دے سکتی ہے, اور اللہ تبارک اصل پیدا کرنے والے اس میں تاخیر پیدا کرنے والے اللہ تبارک ہوتا ہے. ایک دل سا کہا ہوتا ہے وہاں روح اسی کو فرماتے ہیں جو بد توکل پائے اشتر ببن, کسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ توکل کے اوپر اونٹنے کا پاؤں باندھو. تو توکل بھی اور اختیار اسباب بھی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ایک مومن کے پاس, مومن کے پاس. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہم ھذا الجہد وعلیک الثقلان, اے اللہ یہ میرے کرنے کا, میرے بس میں جو کچھ طاقت میں جو کچھ تدبیر تھی وہ میں نے کر لی, بھروسہ آپ کے ذات کے اوپر. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اسی کی ایک عملی تربیت دینے کے لیے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے, دیکھو دو لفظ استعمال کیا حدیث میں, کہ تمہیں ضرورت پیش آئے اللہ سے یا کسی آدمی سے, یہ دو لفظ استعمال کیا. کیا مانا؟ کہ بعض تو کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی آدمی کی مدد کا یا کسی آدمی کے مداخلت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا, وہ بڑا راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کسی واسطے کے بغیر. فکر اولاد ہے, کسی کو اولاد کی خواہش ہے, تو اولاد کسی بھی ظاہری اسباب میں بھی کسی انسان سے نہیں مانگی جا سکتی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے. تو خاص خواہش ایسی ہو, ضرورت ایسی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں, یا ایسی ہو کہ کسی بنی آدم یعنی کسی آدمی کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جیسے ابھی مثال کی ملازمت ہے, روزی ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں بعض اوقات انسان ظاہری طور پر وسیلہ بن جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں چاہے براہ راست اللہ سے مانگنے کی چیز ہو یا کسی ظاہری واسطے کے ذریعے ہو, دونوں صورتوں میں حقیقت میں تمہارا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. جہاں ایک بڑی لطیف بات یاد آ گئی, حضرت حکیم الامت مانا خانوی صلی اللہ تعالیٰ صدو کے لطرات کے درجات پر, عجیب بات ہے ذرا دقیق سی, اس کو آسان لفظوں میں سمجھانا بھی مشکل لیکن یاد آ گئی تو ہے بڑے کام کی بات. حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ توکل اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ ظاہری اسباب میں کسی کام کے ہونے نہ ہونے دونوں کے احتمال ہوں, یہ کام ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, ہو جائے ہو سکتا ہے نہیں ہو جائے, دونوں احتمال ہوں, تو پھر وہاں آدمی توکل کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. لیکن جہاں ایک یقینی صورت موجود ہے کسی کام کے ہو جانے کی, تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے اور توکل کرنے کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتے جو ہم لوگ. فرض کرو کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, کھانا سامنے چنا ہوا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا سامنے چنا ہوا ہے اور سامنے رکھا دسترخوان پہ, تو اب تقریباً یقین ہے کہ یہ کھانا میں اٹھا کر کھا لوں گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر کوئی شخص یہ دعا نہیں کرتا یا توکل کا موقع نہیں سمجھتا کہ بھئی یہ کھانا یا اللہ مجھے کھلا دی, اس وقت دعا کوئی نہیں مانگتا, اس وقت مانگتا ہے جبکہ دونوں احتمال ہو کہ شاید کھانا ملے شاید نہ ملے, تو مانگتا ہے یا اللہ دلوا دی, لیکن سامنے چنا رکھا ہے وہ صرف ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر منہ تک لے جانے کی دیر ہے, اس کو لوگ توکل کا محل نہیں سمجھتے اور اس صورت میں دعا کی ضرورت نہیں سمجھتے. حضرت فرماتے ہیں, حضرت خان صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے عجیب کہا عطا فرمائی, فرماتے ہیں کہ ارے اصل توکل کا محل تو وہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا اصل موقع وہی ہے, اس وقت مانگے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مجھے اس ظاہری سبب پر بھروسہ نہیں جو میرے سامنے رکھا ہے, مجھے آپ کے رزق دینے پر, آپ کی تخلیق پر, آپ کی قدرت پر, آپ کی رحمت پر, تو کہتے ہیں اس وقت بھی مانگو کہ کھانا سامنے آ گیا سامنے رکھا ہو, یا اللہ اس کو آپ کے ساتھ کھلا دی, کیوں اس واسطے کہ بے شک غالب گمان تو ہے یہ کہ بھائی کھانا سامنے رکھا ہے اور بس ذرا سا ہاتھ بڑھا کے اٹھا کر کھانے کی دیر ہے, غالب گمان یہی ہے کہ کھا لیں گے. لیکن یہ مت بھولو کہ یہ کھلانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ کھانا سامنے رکھا تھا, ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی, لیکن کوئی ایسا عارض پیش آ گیا, کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی, کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اب نہیں کھاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی مانگو, اس وقت بھی مانگو جب کہ بظاہر غالب گمان یہ ہے کہ مل رہا ہے سب میں موجود ہے, سب مانگو. حضرت نے بڑی عجیب طریقے سے اس کی تعبیر فرمائی, تو تعبیر کرنا بھی آسان نہیں تھا, لیکن میں نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو خلاصہ اس کا یہ کہ جہاں تمہیں بظاہر یقین معلوم ہو رہا ہو کہ یہ کام ہو جائے گا, اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے نظر تو آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں, حقیقت میں قبضے میں تو آپ کے ہے, قدرت آپ کی ہے, تاثیر آپ کی ہے, اے اللہ اس کو انجام تک, ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا دیں. یہ دعا جو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی, عرض کر یہ کروا تھا کہ تعلیم ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ بھروسہ ہر معاملے میں اللہ پر, دعا کی کثرت. لہٰذا یہ ترتیب فرمائی کہ چاہے براہ راست اللہ سے مانگنے کی چیز ہو یا جس میں کوئی آدمی کا واسطہ ہو, دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگو. اور اس کے لیے اگر وقت ہے, یعنی بہت جلدی کا کام نہیں ہے, ایمرجنسی کا کام نہیں ہے, تو اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. تو پہلے کیا بتایا, سب سے پہلے فرمایا کہ وضو کرو, اور لفظ دو استعمال کیے, وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو. کیا مطلب کہ وضو بحث فرض ٹالنے کے انداز میں نہ کرو, بلکہ یہ سمجھ کر کرو کہ یہ وضو در حقیقت تمہید ہے ایک عظیم شان عبادت کی, اس کے کچھ آداب ہیں, اس کی کچھ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترسیم فرمائی ہے, ان کا اہتمام کر کے وضو کرو. ہم دن رات بے خیالی میں, بے دھیانی میں کھڑے ہوئے, جلدی جلدی وضو کر کے فارغ ہو گئے, بے شک اس سے وضو ہو تو گیا لیکن اس کے جو انوار تھے, اس کے جو برکات تھی وہ حاصل نہیں ہو. معمولی انوار و برکات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے, جس وقت اپنا ہاتھ اپنا چہرہ دھوتا ہے, تو چہرے سے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں, یعنی سوائے, وہ سارے کے سارے وضو کے اندر گھل جاتے. جب ہاتھ دھوتا ہے دایاں ہاتھ, تو ہاتھ سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں. بائیں ہاتھ دھوتا ہے, بائیں ہاتھ سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں. الہی جو جو عرض دھوتا جاتا ہے اس سے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ ذرا جب وضو کیا کرو تو یہ تصور کیا کرو کہ میں اپنا چہرہ دھو رہا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اس چہرے سے کیے ہوئے گناہ دھل رہے ہیں, صاف ہو رہے ہیں. ہاتھ دھو رہا ہوں تو اس سے یہ گناہ دھل رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ وضو کرو, اس تصور کے ساتھ ہاتھ دھو, اس تصور کے ساتھ مسا کرو, اس تصور کے ساتھ پاؤ. جب یہ تصور سے کرو گے, کر کے دیکھو, وہ وضو جو اس تصور کے بغیر کیا جائے اور وہ وضو جو اس تصور کے ساتھ کیا جائے, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے. وضو کا لطف محسوس ہوگا جب آدمی محسوس کرے کہ میرے گناہ اسے دھل رہے, میرے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما رہے. تو ذرا دھیان سے کرو اور آداب جو وضو کے ہیں سنتیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا لو. قبلہ رو ہو کے بیٹھو, ولی احسن وضو رہو, قبلہ رو ہو کر بیٹھو اور ہر عضو کو تین تین مرتبہ اطمینان سے دھو, اور جو مشہور دعائیں ہیں وہ پڑھو, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعائیں جو وضو کی مشہور دعائیں وہ پڑھو. یہ مطلب ولی احسن وضو. یہ وضو کرنے کے بعد پھر فرمایا پھر دو رکعتیں پڑھو. یہ دو رکعتیں جو نماز حاجت کی ہوتی ہے, تو نماز کے پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز حاجت کے کوئی خاص طریقے ہیں, لوگوں نے پتہ نہیں گھر بھی رکھے ہیں اپنی طرف سے, اور بعد میں کچھ صورتیں متعین کر رکھی ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھے دوسری رکعت میں یہ پڑھے. تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ بتایا اس میں کوئی الگ طریقہ نماز کا نہیں, نماز اسی طرح پڑھی جائے, کسی صورت کی بھی تعین نہیں, کسی صورت کی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا. اور البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ بھائی یہ صورت پڑھ لیں تو بعض اوقات زیادہ فائدہ ہوتا ہے, تو اس کو سنت سمجھ کے مت کرنا, کیونکہ سنت سمجھ کے کر لیا تو وہ بدعت ہو جائے. ہاں یہ سمجھ کر کہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں, ان تجربات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ پہلے رکعت میں یہ پڑھے دوسرے رکعت میں یہ پڑھے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب کبھی ایسا ہو تو پہلی رکعت میں سورہ الگ نشرہ اور دوسری رکعت میں اذا جاء رسول اللہ پڑھ لیا کرو. یہ مطلب نہیں کہ یہ پڑھنا سنت ہے نماز حاجت کی, خوب سمجھ لو, بلکہ یہ ہے کہ تجربے سے یہ پتا چلا ہے بزرگوں کو کہ بھائی ان صورتوں کو پڑھنے سے کچھ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. واللہ اعلم, تو کوئی پڑھ لے, نہ پڑھے تو کوئی سنت کی کوئی خلاف ورزی اس میں لازم نہیں آتی, جو صورت چاہے پڑھ لے. تو نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں, نماز اسی طرح جیسے عام نماز ہوتا, بس دل میں شروع میں نیت ہے یہ کہ میں یہ نماز نماز حاجت کے طور پر پڑھ رہا ہوں. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل لوگوں میں مشہور یہ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کی نیت کے کچھ الگ الفاظ ہوتے ہیں, اور جب تک کہ وہ الفاظ نہ کہے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. چنانچہ ہر وقت ہر آدمی پوچھتا رہتا ہے کہ فلا نماز کی کیسے نیت ہوتی, فلا نماز کی کیسے نیت ہوتی. لوگوں نے وہ الفاظ باقاعدہ نماز کا حصہ بنا رکھا, ایک لمبی چوڑی عبارت ہر ایک آدمی نماز سے پہلے پڑھتا ہے کہ نہیں. مجھے تو یاد بھی نہیں کیا ہوتی کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز کی پیچھے سے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف الاخری لمبی چوڑی یہ بنا رکھتی ہے. خوب سمجھ لو کہ نیت یہ الفاظ نہیں ہے, نیت تو دل کا نام ہے, دل کے ارادے کا نام. جب دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی, میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی, میں نماز عید پڑھنے جا رہا ہوں, نیت ہو گئی, میں نماز حاجت پڑھنے جا رہا ہوں, دل میں نیت ہے, ہو گئی. اب یہ الفاظ زبان سے کہنا نہ ضروری ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, زیادہ سے زیادہ جائز ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب بہت سے لوگوں کو دیکھا نماز کھڑی ہے, امام رکوع میں چلا گیا اور ابھی وہ صاحب ان کی نیت کے الفاظ ہی پورے نہیں ہوئے اور اس سے وہ رکوع سے اٹھ بھی گیا امام. تو وہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ الفاظ زبان سے نہیں نکالوں گا اس وقت تک نماز درست نہیں ہوگی. یہ بڑی غلط اور غلط فہمی ہے اور جہالت ہے. نیت نام صرف دل کے ارادے کا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سر میں صلاۃ العادت پڑھنا چاہتا ہوں, صلاۃ العادت کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی صلاۃ العادت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میں دل میں ارادہ کر لیا کہ میں صلاۃ العادت پڑھ رہا ہوں, ہو گئی نیت. اس کے لیے کوئی الگ الفاظ مخصوص نہیں, نہ الفاظ مخصوص نہ کوئی طریقہ مخصوص. دو رکعتیں جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح پڑھیں. حضور حضرت نے یہ بتایا, وہی جلدی رکعتیں, کوئی الگ طریقہ نہیں بتایا. دو رکعتیں پڑھ لی تو فرماتے ہیں کہ اب دعا کرو, دعا کے آداب بتائیں. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر کے تشریف لیں گے. دعا کے آداب بتائیں, کیا یہ نہیں کہ بس سلام ٹھہرا فوراً کھڑ سے اپنی دعا شروع کر دی. ارے بھائی اس کی کچھ تمہید کرو. تمہید کیا کرو کہ ولیسمی علی اللہ تعالی, پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو. کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, کہ تمام تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے ہیں, تمام شکر آپ کا ہے. کیوں؟ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کیوں کرو؟ اس کی ایک وجہ تو علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ بھائی جب کسی دنیا کے حاکم کے پاس بھی آدمی جائے تو اور اپنی کوئی غرض لے کر جائے تو پہلے اس کے آداب اس کی تعظیم تکریم سے کچھ الفاظ استعمال کرتا ہے اس خیال سے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کر سکے. تو جب ایک دنیا کے معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کے لیے تعریفی الفاظ استعمال کرتے ہو تو احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہو تو کچھ دعا کے الفاظ کہو. الحمدللہ رب العالمین کہو. یا اللہ تمام تعریفیں آتے ہیں تمام شکر آتے ہیں.